نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم میرے عزیز دوستوں ساتھیوں آپ کے سامنے سورة الحدید کی پانچ آیات میں نے تلاوت کی ہیں آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 11 تک سورة الحدید مدنی سورتوں میں سے ہے اور اس کا موضوع جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کی تلقین ہے اور اس کا زمانہ نزول مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے بعد اور صلح حدیبیہ کے درمیان وہ طے کرتے ہیں کہ ان کے درمیان یہ آیات نازل ہوئی ہیں یا صلح حدیبیہ کے بعد تک یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کا آغاز جس انداز سے ہو رہا ہے اس سورہ کا اور وہ بڑا پیارا انداز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنیٰ کا ایک جگہ اتنا بڑا گلدستہ موجود ہے کہ وہ سوائے ہمیں سورہ حشر کی آخری آیات کے علاوہ کہیں اور ملتا نہیں اللہ تعالیٰ کا جو قرآن کریم میں انداز ہے وہ انسانوں کو ہدایت پر لانا ان کو نیکی پر لانا ان کو بلائی پر لانا ان کو برائیوں سے روکنا اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقویٰ پیدا کرنا اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جتنی عبادات ہیں ان سب کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسانوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جائے یعنی وہ ہر کام کریں تو یہ جانچ کر کریں کہ کس میں اللہ کی رضا مندی ہے اور کس میں اللہ کی ناراضی ہے اسی لیے نمازیں ہمارے اوپر رکھی گئی ہیں اسی لیے روزے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اوپر رکھے گئے ہیں اسی لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ رکھی گئی ہے اسی کے لیے ہمارے اوپر حج رکھا گیا ہے اور تلاوت قرآن جو بہت بڑی عبادت ہے اس تلاوت قرآن کو بھی اسی کے لیے رکھا گیا ہے کہ بندے کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اس سورہ کا آغاز بھی میں خاص طور پر ذکر کروں گا آپ کے سامنے حالانکہ وہ آیات میں نے تلاوت نہیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ تمہید باندھی ہے وہ بتایا ہے کہ تم سے جو ہستی مخاطب ہے اس ہستی کا مقام اور مرتبہ اور طاقت اور قوت اور عزت اور اقتدار اس کا کیسا ہے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض کہ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے وہو العزیز الحکیم
اور وہی زبردست اور دانا ہے. یعنی جو ہستی تم پر یہ آیات نازل کر رہی ہے وہ طاقتور بھی ہے, زبردست بھی ہے, اور اس کی ہر آیت حکمت سے بھرپور ہے. لہو ملک السماواتی والارض, زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے. یحیی و یمیت, زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. وہو علی کل شئین قدیر, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے, اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش, وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر جو ہے عرش پر جلوہ فرما ہوا. یعلم ما یلج فی الارض, اس کے علم میں ہے کہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے. وما یخرج منہا, اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے. وما ینزل من السماء, اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے. وما یعرج فیہا, اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے. یعنی اس کا علم محدود نہیں ہے, زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اور ہر فعل کا جو کہ اس پر ہو رہی ہے اس کو اس کی خبر ہے, اس کا علم ہے. وہو معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ایسی ہستی کہ جس کے نہ تو علم سے کوئی کام جو ہے وہ باہر ہے, اور ایسی ہستی کہ کوئی شخصیت جہاں کہیں بھی ہوتی ہے وہ ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم بستر پر ہوتے ہو, تم دفتر پر ہوتے ہو, تم بازار میں ہوتے ہو, تم کمرے میں ہوتے ہو, تم جس جگہ بھی مسجد میں ہوتے ہو, تم سڑک پر ہوتے ہو, گاڑی میں ہوتے ہو, وہ ہوا معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر تم ہوتے ہو. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. لہو ملک السماوات والارض, وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے. بادشاہ حقیقی اگر ہے تو وہی ہے, کیونکہ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ موجود ہے, وہ ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ, اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں, سارے فیصلے اس کی طرف سے صادر ہوتے ہیں. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. دن اور رات کا یہ پلٹانا جو ہے اور آنا اور جانا ہے یہ سب اسی کے کنٹرول میں ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. یعنی جس کو صرف بندہ جانتا ہے, برابر میں بیٹھا ہوا بھی کوئی نہیں جان سکتا, اور بندے نے زبان سے وہ الفاظ ابھی نکالے بھی نہیں ہوتے, اس کے دل کے اندر ہوتے ہیں اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. اب یہ تمہید اللہ تعالیٰ نے 6 آیتوں میں باندھی. اب اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا ہے کہ تمہیں جو ہستی احکامات دے رہی ہے, تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے, وہ کون سی ہستی دے رہی ہے جو اتنی ذی اختیار ہے, ذی اقتدار ہے, اس کے ہاتھ میں یہ کچھ ہے, کسی اور کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے. آج جیسا کہ ہمارا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ, اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس پوری سورہ کا موضوع یہی ہے, سورۃ الحدید کا. میں نے آیات کا انتخاب اسی لیے کیا ان کا, ورنہ قرآن کریم کی شاید ہی کوئی سورت ہو کہ جس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا اللہ تعالیٰ نے کوئی ذکر نہ کیا ہو کسی نہ کسی انداز میں. انفاق کے معنی ہیں خرچ کرنا, اور جب فی سبیل اللہ آ جائے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اچھا اس کا مادہ بھی خوب ہے, نون فے قاف یہ اس کا مادہ ہے, اسی سے لفظ انفاق بھی نکلا ہے, اسی سے منافق بھی نکلا ہے, اسی سے نفق بھی نکلا ہے. اب نفق آپ کو پتا ہے کس کو کہتے ہیں؟ سرنگ کو کہتے ہیں. سرنگ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں, ایک سے داخل ہوا جاتا ہے ایک سے نکلا جاتا ہے. اور منافق اس وجہ سے منافق کہلاتا ہے کہ اس کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں, دو منہ ہوتے ہیں, ادھر ایک بات کرتا ہے اور دوسری طرف دوسری بات کرتا ہے. لیکن یہ نفاق جو ہے اور منافقت جو ہے یہ ایک بیماری ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو دلوں کی بیماری کے ساتھ اس کو دلوں کی بیماری کہا ہے, اور اس بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ اس نفاق کی بیماری کا علاج جو کرنا ہے وہ انفاق سے کرنا ہے. اور معنی بالکل بدل جاتے ہیں. یہ عربی زبان کی جناب فصاحت ہے اور بلاغت ہے, کیا کہنا چاہیے کہ ایک کے معنی ہے خرچ کرنا اور ایک کے معنی ہے منافقت. نفاق اس مرض کو کہتے ہیں اسے منافقت ہوتی, اور اس کا علاج کیسے ہوگا؟ اس کا علاج ہوگا انفاق کرنے سے. اب آپ ذرا ان آیات پر جو غور کریں جو آگے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے, اور انفاق کی بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسمیں رکھی ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک تو اس کا عام معنی ہے, لیکن جس طرح اسلام کی عبادات ہیں, نماز میں کچھ فرائض ہیں, فرض نمازیں ہیں, کچھ نفل نمازیں ہیں, اسی طرح انفاق میں بھی کچھ فرض جسے کہنا چاہیے انفاق ہے اور کچھ جو ہے وہ نفل انفاق ہے. اور وہ مال جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں, اس کو صدقات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے, نفل جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن کریم کی اصطلاحات ہیں, لیکن انفاق فی سبیل اللہ یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے, معروف اصطلاح, احادیث میں بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے, اور یہ بڑی معروف اصطلاح ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے. دیکھیے پہلے پوری تمہید باندھی گئی ہے چھ آیتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بتائیں, اس کے اختیارات بھی بتائے, اس کی حکومت بھی بتائی, اس کی سلطنت بھی بتائی, اس کے کام بھی بتائے, اس کی یہاں تک بتا دیا تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا اس کو بھی وہ جانتا ہے, اس سے باہر نہیں ہے وہ. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ, کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. بڑا عجیب معاملہ ہے, اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. یہاں پہ مخاطب کافر نہیں ہے, جن لوگوں کے سامنے یہ آیات اتر رہی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, اور جن لوگوں کے لیے یہ آیات اتر رہی ہیں مفسرین لکھا ہے وہ بھی مسلمان ہیں. معنی اس کا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ, اور اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے کے بعد یہاں پر جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے وَأَنفِقُوا, کہ خرچ کرو, مما جعلکم مستخلفین فیہ, ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. قرآن کریم ہم جب کھولتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ جو کہ دوسری آیت ہے وہاں شروع کرتے ہیں, جو متقین کی صفات اس میں دی ہوئی ہیں, اس میں ایک صفت یہ دی ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیے رزق کہتے ہیں عطا کی ہوئی چیز کو, اور اس کے معنی بڑے وسیع ہیں. یہ صرف مال کے معاملے ہی میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اور مال کی جتنی صلاحیتیں ادا کی وہ سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہے. یہ ہماری کان ہمارے کان ہماری آنکھیں ہماری زبان ہمارا دل ہمارا جسم یہ بھی اللہ کا رزق ہے. آپ نے دنیا میں دیکھو کتنے لوگ ہیں ان کے دو ہاتھ نہیں ہوتے ایک ہوتے, دو پیر نہیں ہوتے ان کے ایک پیر ہوتا ہے, کسی کوئی آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے, کوئی کانوں سے بہرا ہوتا ہے, کوئی بول نہیں سکتا گونگا ہوتا ہے. تو ہمیں تو اللہ نے یہ رزق دیا ہے, اور جو مال اللہ نے دیا وہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, وہ رزق ہے. تو اس مال میں سے خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے, جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مما جعلکم مستخلفین فیہ, کہ جس میں اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے. اس کا مطلب خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کہ نائب کا کام کرتا ہے, اس کی اپنی چیز کوئی نہیں ہوتی ہے, وہ مالک کی چیز ہوتی ہے اور مالک کے احکامات کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. تو یہ مال جو اس نے دیا ہے یہ مال اسی کا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, تمہیں اس کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے, کیونکہ تم تو نائب ہو, تمہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرما دیا ہے, تمہیں مال دے کر تمہیں یہ قوت بھی دے دیے کہ تم اپنے طور پر اس کو خرچ کرو, لیکن مالک کے مرضی کے مطابق تم نے اس کو جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. اب یہ ایمان لانے کے فوراً بعد پھر کہا جا رہا ہے وانفقوا لهم اجر کبیر, کہ جو ایمان لائیں گے اور مال کو خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے. یہاں پر یعنی مال بھی اسی نے دیا, یعنی خلیفہ اسی نے بنایا, وہی تم سے کہہ رہا ہے مال کو خرچ کرو, جب اسی کا مال تم اسی کی راہ میں خرچ کرو گے تو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بڑے اجر کا معاملہ ہے, بڑے اجر کی چیز ہے. اسلام میں ایک صفت جو ہے وجود و سخاوت ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ کی جود و سخاوت جو تھی وہ بہت بڑھ جایا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ روایت ہے, یہ بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ روایت ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں اور بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے. جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے, تو جب جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے, یعنی سخاوت فرمانے میں مصروف ہوتے تھے. یعنی ایک تو جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ویسے آتے تھے وہی سنانے کے لیے, لیکن اس رمضان کے مہینے میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ ہوتا تھا, یعنی جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن سنایا کرتے تھے اور قرآن سنا کرتے تھے. تو آپ ذرا غور کریے کہ اس رمضان کے مہینے میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے, اور قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جبرائیل ویسے تو ہر رات نہیں آتے تھے لیکن رمضان کی ہر رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں پاتے تھے کہ آپ بے انتہا سخی یعنی بے انتہا لوگوں کو مال دینے والے ہوتے تھے. کہتے ہیں ریح المرسلہ کے الفاظ آئے ہیں کہ حین یلقاؤ جبریل اجبدو بالخیری من الریح مرسلہ, کہ جبریل السلام سے جب ملاقات ہوتی تھی تو آپ سخاوت میں بہت زیادہ خیر کے اندر بھلائی میں بڑے ہوئے ہوتے تھے اور تیز چلنے والی آندھی سے بھی زیادہ آپ جو تھے وہ لوگوں کو مال جو ہے وہ عطا کرتے تھے اور دیا کرتے تھے. حضرت سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سچائی کے بعد اسلام کی دوسری اخلاقی تعلیم سخاوت ہے، اور سخاوت کے حقیقی معنی اپنے کسی حق کو خوشی کے ساتھ دوسرے کے حوالے کر دینے کے ہیں، اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں، یعنی اپنا حق کسی کو معاف کرنا، اپنا بچا ہوا مال کسی کو دے دینا، اپنی ضرورت کا خیال کیے بغیر کسی دوسرے کو دے دینا، اور اپنی ضرورت روک کر کسی دوسرے کو دے دینا، اور دوسرے کے لیے اپنے جسم کی قوت خرچ کرنا، اپنے دماغ کی قوت کو خرچ کرنا، اپنی آبرو کو خطرے میں ڈال دینا، دوسروں کو بچانے کے لیے یا حق کی حمایت میں اپنی جان دے دینا، یہ سب سخاوت کی ادنا اور اعلیٰ قسمیں ہیں کہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے لوگوں کو بتائی ہیں۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے کہ فالذین آمنوا، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، اور مال خرچ کریں گے تو ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب یہ جس مال کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مال ہے، ہمارا مال ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یقول ابن آدم، آدم کی اولاد کہتی ہے یا آدم کا بیٹا کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال، وہل لک من مالک، اس مال میں اس کا کتنا حصہ ہے؟ وہ جو کہ اس نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا، او لبستا، یا اس نے پہن لیا، فابلیت، اور وہ پرانا ہو گیا، او تصدقتا، یا اس نے صدقہ کر دیا، فامدیتا، اور اس کو آگے بھیج دیا، وما سوا ذالک فذاہب وتارکہ للناس، اس کے سوا جو ہے وہ اس کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، وہ جو ہے سب ترکے میں انسانوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی مال کماتے ہیں اس لیے کہ ہم کما رہے ہیں اپنے لیے، لیکن وہ ہمارا نہیں ہوتا، اور صرف وہ مال اس کا ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے۔ اور اس کو ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر آتے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، آپ نے بڑی مشہور حدیث ہی سنی ہوگی، کہ وہ جو بکری کا بچہ ذبح کیا تھا کچھ اس میں سے بچا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما بقیہ الا کتفہا، کہ ایک صرف جو ہے وہ شانہ بچ گیا ہے، یعنی جسے ہم دستی کا کہتے ہیں، دستی بچ گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بقیہ کلہا غیر قطیفہ، پوری بکری بچ گئی، صرف یہ شانہ نہیں بچا، جو اللہ کے راہ میں دے دیا بچا وہی ہے، یہ تو ہم کھا لیں گے تو ختم ہو جائے گا، جو ہم کو وہاں پہ ملے گا۔ اور دیکھیے اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی راہ میں یہاں جتنا اچھا مال دیں گے واپس بھی آپ کو اتنا ہی اچھا وہاں پر ملے گا، اور یہاں جیسا خراب دیں گے ملے گا بھی پھر وہاں پہ اسی انداز میں آپ کو۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے کیسا مال کس حالت میں خرچ کرنے کے حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم کس صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے، کون سا صدقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ اجر کے لحاظ سے ہے؟ فرمایا ان تصدق و ان تصحیح شحیح تخش الفقر و تأمل غنا ولا تمہل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلانی کذا و فلانی وقد کان لفلانی۔ یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح ہو، تندرست ہو، جب مرنے کا وقت آتا ہے تو بندہ کہتا ہے اچھا بھائی کچھ نہ کچھ کر لو، دے دو اللہ کے نام۔ فرمایا تو صحیح ہو، تندرست ہو، اور مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو، تجھے یہ بھی خطرہ ہو کہ اگر یہ مال دے دیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا، اور تجھے یہ بھی آس ہو کہ اگر اس مال کو کہیں انویسٹ کر دوں گا تو اور مال کھینچ کے لے آئے گا، اس حال میں تو جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر، تنگی بھی ہے، صحیح صحت مند تو ہے, مال کو کہیں اور انویسٹ کرے تو سمجھے گا کہ بہت مال مل جائے گا. کہا کہ اس حال میں تو صدقہ کر, اس وقت کا انتظار نہ کر جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے اور یہ فلاں کو, اس وقت تو یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اب تو تمہارا رہا ہی نہیں, وہ تو جس کے پاس جانے کا ہے وہ اس کے پاس چلا جائے گا. یہ تو ترکے کا مال ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود اس کے حصے مقرر کر دیے, اب تمہارا مال یہ جو ہے رہا ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کی تاکید یہاں تک کی ہے, آپ نے فرمایا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کراوی ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں. ان عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے, تم میں سے ہر شخص سے اس طرح محاذبہ ہوگا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا. دیکھیں مستند ترین حدیث وہ ہوتی ہے جو بخاری و مسلم میں دی ہوئی. اب الفاظ یہ استعمال کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے ہر شخص سے اس طرح محاسبہ ہوگا, یعنی حساب لیا جائے گا کہ خدا اور بندے کے درمیان کوئی وکالت اور ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا, اللہ اور تمہارے درمیان براہ راست رابطہ ہوگا. تو وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو اس کے عمل کے سوا کوئی اور نظر نہ آئے گا, اور پھر بائیں طرف دیکھے گا تو ادھر بھی سوائے اپنے اعمال کے کسی اور کو نہ پائے گا, پھر وہ سامنے نظر ڈالے گا تو جہنم کو اپنے سامنے پائے گا. اب آپ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, جب یہ حقیقت ہے تو اے لوگوں آگ سے بچنے کی فکر کرو, اگر ایک کھجور کا آدھا حصہ ہی تمہارے پاس ہو اس کو دے کر آگ سے بچو. اس لیے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی اللہ کی راہ میں دینا تو شاید جس کے پاس مال ہو وہ دے گا, غریب آدمی کہاں سے دے گا. یعنی تاکید اتنی ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا دے کر بھی, بشق تمرتن, پوری کھجور بھی نہیں, کھجور کا ٹکڑا ایک دے کر تم بچو, کیونکہ بڑا سخت وقت ہوگا اس وقت کہ وہاں پر پھر کوئی تمہیں, تمہارا صدقہ جو ہے یہی تم کو بچائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جس طرح سے عطا فرمایا کرتے تھے, کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اسے ایک کھجور دی. اب یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کھجور کا ٹکڑا ہی ہو دے دو, اب آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا آپ نے عطا فرما دیا, آپ نے ایک کھجور دے دی. تو سائل کہنے لگا اللہ کے رسول صرف ایک کھجور؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے فرمایا کہ ام المومنین ام سلمہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ وہ 40 درہم جو تمہارے پاس ہیں دے دو. لونڈی 40 درہم لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم سائل کو دے دی. رسول اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سخاوت اس قدر بڑا ہوا تھا کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو ہر حال میں پورا فرماتے. دیکھیے اگر آپ کے پاس مال نہ ہوتا تو قرض لے کر بھی دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتے. ایک شخص نے ایک دفعہ آ کر سوال کیا, فرمایا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے, تم میرے نام پر قرض لے لو میں اسے اتار دوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے تھے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول وسلم, یہ تکلیف اللہ نے تو آپ کو نہیں دی کہ قدرت و طاقت سے بڑھ کر کام کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہ گئے. ایک انصاری نے پاس سے کہہ دیا یا رسول اللہ علیہ وسلم خوب دیجئے, رب العرش مالک ہے, تنگستی کا کیا ڈر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, چہرے مبارک پر خوشی کے آثار آشکارا ہوئے اور فرمایا ہاں مجھے تو یہی حکم ملا ہے. حتیٰ کہ کسی کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام کے لیے قرض نہیں لیتے تھے, لیکن کسی کی مدد کرنا ہو, کوئی آتا سائل اور نہیں ہوتا تو کسی سے کہتے کہ بھائی تم اس کی مدد کر دو, میں تمہارا قرض جو ہے وہ اتار دوں گا. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ فرمایا. حقیقت میں یہ قرآن کریم کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات تھیں کہ جس کا عکس جو ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے. اور اہل ایمان کی تو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی, الذین ينفقون فی السرائی والضرائی, اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظہ، اور ہر حال میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، خواہ تنگی ترشی میں ہو یا آسانی و خوشحالی میں ہو، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے ہی نیک لوگوں کو جو ہے وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سورہ الرعد میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، وہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چھپے اور کھلے، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، اولئک لہم عقبۃ الدار، آخرت کا گھر تو انہی لوگوں کے لیے۔ قرآن کریم میں جہاں پر نماز کا ذکر آیا ہے وہاں پہ 30 مقامات ایسے ہیں کہ ذکر وہاں پہ اس کے ساتھ زکات کا بھی آیا ہے۔ یہ دونوں بڑی اہم اسلام کے ارکان میں سے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ جو ہے کوئی ٹیکس ہے، زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، اور زکوٰۃ اگر کوئی شخص نہیں دے گا تو مال ناپاک رہے گا، یہ فرائض میں سے، اور نصاب کے مطابق اس کو ادا کرنا سال میں ایک مرتبہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پھر اس خرچ کرنے کے آداب بھی اللہ نے بتا دیے ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے، یعنی جس کو دیا ہے یہ نہیں چاہتے کہ وہ کوئی شکر گزاری کرے اور وہ اس کے جو ہے وہ زیر دست، یعنی اس کے پریشر میں رہے اور اس کی بات مانے اور اس کو بڑا سمجھے اور اس کو اپنا کا نہیں، وہ نہ تو اس کے اوپر کوئی احسان جتاتے ہیں، نہ اسے دکھ دیتے ہیں، نہ اس کو تانے بازی کرتے ہیں، ہماری روٹیوں پر تم پلتے ہو، ہم تمہیں کھلاتے ہیں جیسے لگتا ہے، اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرتے ان کے ساتھ۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ولا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور کسی رنج اور خوف کا ان کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں اس اجر کی بات کی ہے کہ کسی اور چیز کے اندر اتنا اجر ہم کو نہیں ملتا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالے نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب اللہ کی راہ میں کتنا مال دیا جائے، دیکھیے صرف زکوٰۃ دے کر بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بس اللہ کی راہ میں دے دیا اور میں بس فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا۔ زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے، 100% میں صرف 2.5% دے کے آدمی سمجھے کہ اب تو میں تو فارغ ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوُ، کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قرآن کریم کا پورا مطالعہ کر جائیں، 114 سورتیں آپ پڑھیں، 30 سپارے آپ پڑھیں، لیکن کہیں بھی مال کو جمع کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی ہے، کسی بھی جگہ بھی زیادہ سے زیادہ آپ کو جو آیت ملتی ہے وہ وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بار بار تاکید کی گئی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے اسوہ سے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا چاہیے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو اپنے بچے ہوئے مال کو خرچ کر ڈالے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اس کو بچا بچا کر رکھے گا تو یہ تیرے حق میں برا ہوگا، اور بقدر ضرورت روکنے پر تجھے کوئی ملامت نہ کرے گا، اور خرچ کی ابتدا اس شخص کے سے کر جس کا تو کفیل ہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. والید العلیا خیر من الید ید السفلا، یہ مسلم کی روایت ہے. یعنی سخی کا ہاتھ سائل کے ہاتھ سے بہتر رہتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ اس قدر تاکید فرمائی گئی ہے کہ مال کو روکو نہیں بلکہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو صحابہ کرام کا تو طریقہ کار یہ تھا جس کو قرآن کریم نے خود یہ لکھا ہے کہ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنے خود محتاج ہوں پھر بھی دیتے. تو اس وقت کیفیت یہ تھی، ہر صحابی کا گھر ایک جو تھا وہ یتیم خانہ ہو گیا تھا، یتیم بچے جو تھے اس کے اندر اس میں پلا کرتے تھے. ازواج مطہرات خاص طور پر یتیموں کی کفالت کیا کرتی تھیں. حضرت عائشہ جو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خاندان اور انصار وغیرہ کی یتیم لڑکیوں کو اپنے گھر لے جا کر دل و جان سے پالتی تھیں. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ یہ تھا کہ وہ کسی یتیم بچے کو ساتھ لیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے. شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں یہ بیان فرمایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، فرمایا میری قربت چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں، فرمایا کہ میں اور یتیم کا کفیل، کہ انا و کافل الیتیمی ہا قزا، یہ چھوٹی والی انگلی ایسے کر کے اور پھر آپ نے یہ انگلی ملا لی، اس طرح سے ہوں گے قریب، تو اس کو چاہیے کہ یتیم کی کفالت کرے. دیکھیے اسلام نے جنت میں جانے کے اعمال آپ کو بتا دیے، جنت کو حاصل کرنے کے اعمال بتا دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے اعمال بتا دیے، رنج اور غم سے دور رہنے کا طریقہ بتا دیا، اللہ کے قریب ہونے کا طریقہ بتا دیا کہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں جس صحابی کا درجہ جتنا بڑا ہے، قربت جتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اتنا ہی وہ انفاق میں بڑا ہوا ہے. سب سے زیادہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا درجہ امت کے اندر کسی اور کا درجہ وہ نہیں ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بشارتیں دی ہیں زندگی میں، وہ کسی اور کو نہیں دی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے مدینہ ہجرت کی تھی، تو مدینہ کے لوگوں کو بڑا پانی کا مسئلہ تھا، تو وہاں پر ایک یہودی تھا، اس کا ایک کنواں تھا جس کو کہتے ہیں بئر روما، اس کا نام تھا. کہا کہ کون ہے جو اس کو خرید کر مسلمانے کے لیے وقف کر دے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 35,000 درہم میں وہ خریدا اور مسلمانوں کو وقف کر دیا. اور وہ یہودی کیا کرتا تھا کہ ایک ڈول کے بدلے 2 سیر اناج لیا کرتا تھا، پانی کے بدلے، مسلمانوں کے لیے وقف، کہ مسلمان سب فری لیں. جب قحط پڑتا تھا، اونٹ آتے تھے غلے کے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے لاؤ بھائی سارا میں خرید لیتا ہوں، اور سب اللہ کے نام ہے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 1,000 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے اللہ اسے نہیں پوچھے گا. یہ مقام اور مرتبہ آپ ذرا غور کریں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے چینی، مال کو آپ اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اسے جتنا جلد ہوتا تھا وہ نکالنا چاہتے تھے آپ. ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ آپ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور مدینہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں اے ابو ذر، اگر میرے پاس اس پہاڑ کے برابر، احد کی طرف، اس پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو دو راتیں نہیں گزریں گی کہ میں اسے سب کا سب اللہ کی راہ میں دے دوں گا سوائے اس کے جو کسی کا قرض دینے کے لیے میں روکے رکھوں. اندازہ کرے ذرا ترغیب کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ترغیب یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو, عصر کا وقت ہے, عصر کی نماز پڑھ کے اچانک سلام پھیرتے ہیں اور تیزی کے ساتھ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کبھی یہ اسوا رہا نہیں. نماز کے بعد آپ بیٹھتے تھے, ذکر اذکار کرتے تھے, آپ گھر سے واپس آئے. صحابہ نے پوچھا کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ مجھے یاد آیا کہ کچھ غنیمت کا مال آیا تھا اور سونے کا ایک ٹکڑا اس میں بچا رہ گیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد رات اس حال میں گھر میں گزارے کہ اللہ پہ اس کا بھروسہ نہ ہو, تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. ایک روایت اور آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 اونٹ غلے کے آئے. آپ نے حوالے کیا حضرت بلال کو اور حضرت بلال سے کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں. حضرت بلال سے جب آئے پوچھا کہ کیا کیا, کہہ لیں گے وہ میں نے بیچ دیے اور اس نے یہودی کا قرض جو تھا وہ ادا کر دیا. فرمایا کچھ بچا ہے؟ کہہ لیں گے ہاں کچھ بچا ہے. کہنے لگے کہ اسے بھی جب اللہ کی راہ میں دے دو مجھے بتانا. کہہ لیں گے کوئی سائل نہیں ہے, میں کیا کروں, کوئی سائل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس حال میں گھر میں نہیں جاؤں گا. آپ نے رات مسجد نبوی میں گزاری. پھر دوسرے دن حضرت بلال آئے, کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا. کوئی مال اپنے پاس نہیں رکھا, لیکن کیا مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے ہماری, ہم نے کیا لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے, بڑے بڑے گھر, بڑی بڑی گاڑیاں, بڑے بڑے ہوٹلز, بڑے بڑے شہر, اور اپنی اس کے اندر عظمت سمجھتے ہیں. حالانکہ عظمت تو وہ تھی کہ مدینہ کی اس مسجد میں ایران کے بادشاہ کا بھی وفد آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتا تھا اسی مسجد نبوی کے اندر. کہتے ہیں جب بحرین کے مال غنیمت آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بحرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتح ہو گیا تھا, تو آپ نے وہ مال غنیمت صحن میں مسجد نبوی کے پھیلا دیا اور لوگوں کو دیے چلے جاتے تھے, دیے چلے جاتے تھے, یہاں تک کہ سارا مال جو تھا لوگوں میں تقسیم کر دیا. کہتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جو غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے تھے, ان کی حالت بہت خراب تھی, ان کو اتنا مال دیا کہ اٹھا کر ان سے چلا نہیں جا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ کار یہ تھا لوگوں کو دینے کا, اور کبھی کسی سائل کو آپ نے جو ہے وہ منع نہیں فرمایا کہ وہ اس کو دینے سے جو ہے وہ روکیں یا کچھ کریں. ایک شخص آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائیے. کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان بکریاں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے وہ ساری بکریاں اس کو دے دی. وہ گیا اپنے قبیلے میں دوڑ کر اور کہتا ہے کہ اے لوگوں جاؤ اسلام قبول کرو, محمد تو بہت دیتے ہیں, انہیں کسی جو ہے فقر کا جو ہے خدشہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. اور اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ غریب کے اوپر بھی ہے, یہ امیر کے اوپر بھی ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا معیار زیادہ بلند بتاتے ہیں جو لوگ غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات دیکھ رہا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں کس حال کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. ایک شخص کے پاس 2 روٹی ہے, اگر وہ 1 روٹی اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو سمجھیے اس نے بہت دیا, لیکن ایک شخص کے پاس 1,00,000 روٹیاں ہیں اور اگر وہ 1,000 روٹی بھی دے دے گا تو اس کا وہ ویلو نہیں ہے جو اللہ. اللہ تعالیٰ تو اخلاص دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کس حال میں دیا. تو اس کے اندر خرچ کرنے کے بے انتہا ذرائع ہیں, یتیم ہیں, مسکین ہیں, غربا ہیں. آپ فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ کے اندر خرچ کرنا, دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا. دیکھیے یتیموں کو غریبوں کو تو ایک کافر معاشرے میں بھی خرچ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک خاص مد ہے فی سبیل اللہ کی، جسے ہم کہتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرنا. اس میں ہر چیز، یعنی جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے اس کے لیے ہر طریقے سے، اس کے غذا کا انتظام کرنا، اس کی سواری کا انتظام کرنا، اس کے گھر کا انتظام کرنا، اس کے بچوں کا انتظام کرنا، اس جو بچے یتیم ہو گئے ان کا انتظام کرنا، جو گھر والے ہیں ان کا انتظام کرنا، یہ سب سارے ذرائع انفاق فی سبیل اللہ کے ہیں. زکوٰۃ کی جو آٹھ مدیں ہیں اس میں ایک فی سبیل اللہ کی مد ہے، ان میں فی سبیل اللہ کی مد یہ بھی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس مال کو اپنی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اس کی محبت تو دل کے اندر ہے. فرمایا گیا وہ جو سورہ بر کی آئے تھے، وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، کہ اللہ کی راہ میں مال دو محبت ہونے کے باوجود. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کوئی شخص تمہارا نیکی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنی من پسند چیز اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نہ دے. کہ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ کو اس کی خبر ہے. تو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا خاص تعلق اس انفاق فی سبیل اللہ سے ہے، جود و سخاوت سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اسوہ سے ہے. تو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.